فرمی بے مجاز میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کے لئے یہ قطعہ ہے آپ کا، اس کا عنوان ہے فریبی مجاز، فریبی مجاز۔ نہ وہ سوز ہے نہ وہ ساز ہے، یہ عجب فریب مجاز ہے۔ نہ وہ سوز ہے نہ وہ ساز ہے،
میرے عشق
میرے عشق سر کے جناب کی نماز. اس دنیا میں یہ زندگی ایک سفر ہے، دنیا ایک مسافر خانہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل عد نفسک من اہل القبور، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، بلکہ ایسے رہو جیسے کوئی رستہ عبور کرنے والا رہتا ہے. تو اس طرح سے یہ دنیا کی زندگی ایک سفر کی طرح سے ہے، سفر طے ہو رہا ہے، مسلسل طے ہو رہا ہے، اور جتنا سفر ایمان کی حالت میں ہمارا ہو رہا ہے، یہ سب کا سب جو ہے وہ نفع کا سفر ہے. چاہے اعمال صالحہ نہ بھی ہوں، چاہے گناہوں سے بھری ہوئی زندگی ہو، لیکن اگر دل میں ایمان ہے، عقائد صحیح ہیں، کلمہ ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، کتاب اللہ کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، موت و حیات کو مانتا ہے، دوبارہ اٹھایا جانا مانتا ہے، اور حساب کتاب ہونا مانتا ہے، جنت و دوزخ مانتا ہے، تمام غیب پر ایمان لاتا ہے، اور جو اللہ رسول کی باتیں بتائی ہوئی اس پر ایمان ہے، اس کا عمل میں کمزور ہے، خطا کار صحیح، یہ بیٹا یہ لیتے جاؤ، وہ دیکھو سنو، وہ کالا تھا، ابا کو جزاک اللہ کہہ دینا. تو اس گناہگاری کی زندگی کے باوجود اگر ایمان ہے تو یہ سفر سراسر نفع کا سفر ہے. جتنا مدت ایمان پر زندگی نصیب ہوگی اتنا ہی زیادہ نفع میں جا رہا ہے معاملہ، پلس میں جا رہا ہے، پازیٹو جا رہا ہے. ہاں اب یہ ہے کہ اگر گناہ بہت ہیں، گناہوں کی زندگی ہے، تو اس کا نفع انتہائی قلیل مقدار میں ہوگا، اور اگر گناہوں سے بچتا ہے، گو اعمال صالحہ
کیا
ہے، بات کرنے دو، خلل نہ ڈالو بات. تو گناہ سے بچتا ہے، گو اعمال صالحہ زیادہ نہیں ہے، فرائض واجبات سنت موقع کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر پاتا، تو یہ انتہائی نفع کی صورت ہے کہ گناہوں سے بچنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کو معمولی عبادت نہیں سمجھنا چاہیے. اور پھر بھی اگر گناہ خطا ہو جاتے ہیں بشریت کی بنا پر، کمزوری ایمان کی بنا پر، ہمت کی استعمال نہ کرنے کی بنا پر، خدا تعالیٰ سے غفلت کی بنا پر غافل ہو جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے استغفار و توبہ کا راستہ کھول رکھا ہے کہ میرے جن بندوں نے خطا کر ڈالی تو ان کو بھی محروم نہیں فرمایا، وہ توبہ کر کے پھر میرے درباری ہو جائے، میری حضوری ان کو مل جائے. تو یہ بندہ بھی انتہائی نفع میں ہے، اور اس کا سفر نفع میں طے ہو رہا ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی گناہوں والا ہے لیکن ایمان والا ہے، تو اس کا جو نفع ہے، حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی نور اللہ منقدہ فرماتے ہیں کہ اس کا یوں سمجھ لو مثال کے جیسے ایک گھنٹے میں اس کا نفع ایک پیسہ ہے. اور جو آدمی ایمان والا، اعمال صالحہ والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، توبہ استغفار کرنے والا ہے، اس کا نفع لاکھوں کروڑوں روپیہ فی گھنٹہ ہے، اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے. تو نفع میں تو وہ بھی ہے لیکن انتہائی قلیل نفع میں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے اس کا نفع. لیکن بہرحال اس کا سفر جتنا ایمان کی حالت میں طے ہو رہا ہے تو اس کو نفع ہو رہا ہے، لیکن اس کا نفع جو ہے بہت ہی قلیل ہے. اور جو آدمی گناہوں سے بچ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، گرتا پڑتا چل رہا ہے، تو اس کا نفع انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے. اور ایک شخص ایسا ہے کہ نوافل کی دودھ بلائی بھی کھاتا رہتا ہے، ساتھ میں فرائض واجبات سنن موقع کرتا ہے، اور ساتھ میں نوافل کی دودھ بالائی بھی کھاتا ہے، کبھی نفلی روزہ رکھ لیا، تہجد گزاری کر لی، شراب پڑھ لی، تلاوت میں تھوڑی سی اضافہ کر لیا، اور اللہ اللہ کر لی، سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، کبھی یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ کا نعرہ لگا دیا، کبھی یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا صمد کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی اللہ اللہ کے نعرے لگاتا ہے، کبھی لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتا ہے، کبھی زبان سے لگاتا ہے، کبھی دل سے لگاتا ہے، تو یہ دودھ بلائی بھی کھا رہا ہے، سب سے زیادہ نفع میں یہ ہو گیا۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ نفع میں وہ شخص ہے جس نے کسی اللہ والے کی تربیت میں اپنے نفس کو مٹا دیا اور اخلاص کو حاصل کر دیا، 100% اخلاص، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کو خوب بھر بھر کے حاصل کر لیا، تو اس کا اللہ کہنا، اس کا سبحان اللہ کہنا، اس کا لا الہ الا اللہ کہنا کیا ہی بات ہے، اس کی دودھ بلائی کی کیا بات ہے، اس کے کھانے پینے کی کیا بات ہے، اس کے سونے جاگنے کی کیا بات ہے، 24 گھنٹے سراسر نفع ہے۔ تو بہرحال یہ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے اور دنیا مسافر خانہ ہے، سفر طے ہو رہا ہے، ہو رہی ہے عمر مثلے برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، عمر ختم ہو رہی ہے اور اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور انجام یہ ہے کہ اس دنیا سے رخصتی ہو جائے گی اور پھر کچھ مدت کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، تو جو مستغفرین ہوں گے، تائبین ہوں گے، جو کاملین ہوں گے، خدا تعالیٰ ان کو اپنی رضا کامل سے نوازیں گے، اور جن انعامات کا وعدہ قرآن پاک اور حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اپنے رسول کے واسطے سے فرمایا ہے یا براہ راست کلام الہی میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یہ سب انعامات وہاں ہمارے منتظر ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کو ہمیں عذاب دے کے کوئی خوشی نہیں ہے، ان کی کوئی رضا اس میں نہیں ہے، بندہ خود ہی نہیں مانتا، خود ہی قاصر ہے شر کا، شر کماتا ہے، کھینچتا ہے اس کو، پیدا کرنے والے تو ہر شر کے وہی ہیں، لیکن قاصر ہم ہیں، کمانے والے ہم ہیں، اختیار ہمارا ہے۔ تو جو لوگ اس مسافر خانے میں مسافر کی طرح رہیں گے، اس کی دکھ تکلیف کو عارضی سمجھیں گے، اس کی خوشی کو عارضی سمجھیں گے، اس کے نفع نقصان کو عارضی سمجھیں گے، تو ایک دن آئے گا کہ خدا تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے اور ان کو پھر ہمیشہ کے لیے بعیب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اس دنیا کے اس سفر کے اندر مختلف حالات تغیرات آتے رہتے ہیں، اور کبھی انسان ڈوبتا ہے، کبھی ابھرتا ہے، کبھی مال میں نقصان، کبھی جان میں نقصان، کبھی کس طرح، کبھی کس طرح۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون۔ ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی مال میں نقصان دے کر، کبھی جان میں نقصان دے کر، کبھی پھلوں میں نقصان دے کر، کبھی کاشت میں، کبھی رزق میں، کبھی کس طرح، کبھی کس طرح، ناموافق حالات پیش آتے رہیں گے۔ تو ان ناموافق حالات میں ان لوگوں کو بشارت دی گئی ہے کہ جو لوگ صابر ہیں، شاکر ہیں، خدا تعالیٰ کا صبر کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اور یہ جاننے والے ہیں کہ جو کچھ بھی حالات پیش آ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کے حکم سے ہیں، اور اس میں ہماری عین مصلحت اور حکمت پوشیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی جو ہے نقصان دینا نہیں چاہتے، اور جو حال بھی ہم پر اس وقت ہے وہ ہمارے لیے سب سے مفید ترین حال ہے۔ ہماری نظر میں بھائی کیا کرتے ہوئے، کیوں شور کرتے ہو، جو بھی حال ہے وہ ہمارے لیے عین مفید ہے، عین حکمت ہے۔ تو جب یہ بندہ یقین کر لیتا ہے، جیسے کہ بچہ ابا پر یقین رکھتا ہے کہ ابا کبھی میرا نقصان نہیں چاہ سکتے، کبھی مجھے نقصان نہیں دے سکتے، تکلیف پہنچانا ان کو گوارا نہیں، تو ہمارے رباتو رحمۃ للعالمین ہیں، مولایا رحمۃ للعالمین ہیں، ارحم الراحمین ہیں، ہمارے ربا ارحم الراحمین ہیں، اور ہماری جانوں پر ہم خود جتنا رحم کر سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ ہم پر رحم کرنے والے ہیں اور ہم پر شفقت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے جب یہ یقین ہو جاتا ہے تو بندے کو صبر بھی آ جاتا ہے اور تسلیم کے ساتھ رہتا ہے۔ اور غرض یہ کہ ناموافق حالات جب پیش آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ صابر شاکر ہے یا شکایت کرتا ہے، اچھلتا کودتا ہے، واویلا کرتا ہے، ہماری ناشکری کرتا ہے، تو یہ حالات جب ناموافق پیش آتے ہیں، وہ کبھی مال کی طرف سے نقصان ہو جاتا ہے، کبھی اولاد کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی آ جاتی ہے، کہنا نہیں مانتی، نافرمانی کرتی ہے، سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتی، کبھی جو ہے میاں کو بیوی سے شکایت ہو جاتی ہے، کبھی بیوی کو شوہر سے شکایت ہو جاتی ہے، کبھی بھائی کو بہن سے کچھ مسئلہ پیش آ جاتا ہے، غرض یہ کہ کبھی دوست کو دوست سے مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ جتنے بھی ناموافق حالات ہیں یہ سب ہماری گویا آزمائش کے لیے ہوتے ہیں اور ہماری تربیت کے لیے ہوتے ہیں۔ انسان کا دل شکستہ ہو جاتا ہے حالات سے۔ تو اصل کہنے کی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے، مراد یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کا نفع بھی عارضی، یہاں کا نقصان بھی عارضی، لہذا کوئی پریشانی کی بات نہیں، اصل ہماری منزل اللہ تعالیٰ ہے، آخرت ہے، تو ہمیں وہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو وہاں کا نفع نفع ہے، وہاں کا نقصان نقصان ہے، اللہ تعالیٰ نقصان سے مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ تو ایسے لوگوں کو بشارت دی جا رہی ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بشارت دے دیجیے، الذین قالوا اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ اور فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمۃ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر خوب خوب رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، کہ وہ لوگ ہیں صابرین لوگ، اور فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ ہدایت کی بھی جو ہے اس میں علامت بتا دی گئی ہے صابرین کے لیے۔ تو جو ناموافق حالات آتے ہیں اس پر صبر کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ ہم اس وقت جو ہمارا حال ہے، کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، کوئی نقصان پیش آ گیا ہے، تو یہ ہماری ہی تربیت کے لیے اور عین ہماری حکمت اور مصلحت اس کے اندر ہے۔ دوسری بات جو اصل بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ناموافق حالات میں انسان کو اداسی گھیر لیتی ہے، افسردگی گھیر لیتی ہے، ایک اداسی کی فضا، غم کی فضا سی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر شیطان بہت تیار رہتا ہے، اس اداسی اور اس افسردگی کی حالت میں انسان غم زدہ ہو کر طاعات سے مایوس ہو جاتا ہے، اپنی عبادتوں کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تمہاری اللہ اللہ کا تمہیں کیا فائدہ ملا، دیکھو تمہارے ساتھ یہ حالت پیش آ گئی، تمہاری نمازوں کا تمہیں کیا ملا، تمہاری کثرت تلاوت کا تمہیں کیا ملا، تمہیں اللہ والوں کے پاس جانے کا کیا یہ انعام ملا کہ تمہارے ساتھ یہ پریشانی ہے، تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ شیطان جو ہے یہ اپنی کارروائی فوراً شروع کر دیتا ہے اور انسان کو ایک طرف مایوس کرتا ہے، اور دوسرے یہ کہ مایوسی کا سب سے بڑا نقصان یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے دوری پیدا ہوتی ہے، اس طریقے سے کہ وہ اپنے ذکر و اذکار کو، طاعات کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور مایوس اور بالکل نڈھال ہو جاتا ہے کہ ہم تو خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے اس جگہ بہت ہی عمدہ مضمون بندوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایسے موقع پر ہمیں یہی تصور کرنا چاہیے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، یہاں کا نفع بھی عارضی، یہاں کا نقصان بھی عارضی، یہاں کی خوشی بھی عارضی، یہاں کی غم بھی عارضی۔ اصل جو خوشی ہے خدا تعالیٰ کی رضا میں خوشی کا ہے، اور اس کا انعام ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جمع کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہاں سے جب جائیں گے اپنا اللہ سے ملیں گے، ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا سے رخصتی نصیب فرمائے۔ حسن خاتمہ کے ساتھ بہت ہی اچھے مضبوط ایمان کے ساتھ اللہ اس دنیا سے رخصتی نصیب فرمائے. تو بس یہ پریشانی اور غم و تشاویش اور تنگیاں یہ سب کی سب وہ چھوٹ جائیں گے, خود سب غائب ہو جائیں گے, پھر ان کا وجود بھی نہیں ہوگا. اور جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عن الحزن, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے تمام غموں کو دور کر دیا, اب خوشی ہی خوشی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسے بندوں سے کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی. خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کروڑوں کروڑوں جنت سے بھی زیادہ افضل ہے. کروڑوں کروڑوں جنت اور عیش و عشرت اور کروڑوں خوشیوں سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی خوشنودی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. لہٰذا اس دنیا میں تغیرات جو آتے ہیں ان سے نہ تو مایوس ہونے کی ضرورت ہے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں, کبھی کمی آ جائے کبھی پڑتی بھی آ جاتا ہے, کبھی تنگی آ جاتی ہے تو کبھی فراخی بھی آ جاتی ہے. ڈوبتے ابھرتے زندگی سب کی گزرتی ہے, بس فرق یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق خاص کر لیتا ہے مضبوط کر لیتا ہے اور اس کے دل میں یہ یقین بیٹھ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی حالات ہیں سب میرے اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور عین میری حکمت اور مصلحت کے لیے ہیں, میرے فائدے کے لیے ہیں, تو بس پھر اس کو یہ پریشانیاں بظاہر آتی ہیں لیکن یہ پریشانیاں اور غم اوپر اوپر رہتے ہیں. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں, صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیلا نہیں. تو یہ مصائب اور پریشانیاں جو ہیں یہ انسان کو اوپر اوپر رہتی ہیں, جیسے واٹر پروف گھڑی پانی میں ڈبو دو تو پانی ارد گرد رہتا ہے گھڑی میں داخل نہیں ہوتا, بالکل اسی طرح سے پریشانیاں حالات مصائب وغیرہ تو سب کو پیش آتے ہیں, کچھ چیز کو کم کسی کو زیادہ, لیکن قلب کے اندر بے چینی پریشانی کی اللہ والوں کے دل میں کوئی نام و نشان نہیں آتا. جیسا تعلق ان کا اللہ سے ہوتا ہے تعلق مع اللہ, ویسا ہی ان کے قلب میں چین اور سکون اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. تلاطم اوپر اوپر رہتا ہے, سمندر میں جائیے دیکھیے موجیں کس قدر جوش مار رہی ہوں گی, لیکن اگر کوئی غوطہ خور ہو وہ اندر جائے نیچے گہرائی میں تو معلوم ہوگا کہ گہرائی میں بالکل سکون ہی سکون ہے, ذرا پتہ نہیں ہوتا کہ سمندر کی سطح پہ طوفان آیا, وہاں اندر کچھ پتہ نہیں ہوتا گہرائی میں. اس لیے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت بھی اپنی حیات مبارک میں ہمیشہ یہی رہی کہ اللہ کے دریا کی گہرائی کی مچھلیاں بنو, اتنا ڈوب جاؤ اللہ کی یاد میں, یعنی کہ اس قدر مضبوط تعلق خدا تعالیٰ سے کر دو کہ یہ حالات جو پیش آ رہے ہیں زمانے میں ارد گرد جو پریشانیاں ہیں حالات ہیں, یہ تمہارے تم اتنی گہرائی میں اللہ کی یاد کی گہرائی میں چلے جاؤ کہ اوپر اوپر یہ تلاطم ہوگا لیکن تم اس کو کوئی تمہارے اوپر اثر نہیں آئے گا, دل اس کا اثر نہیں قبول کرے گا, غم زدہ نہیں ہوگا, روح تمہاری خوش ہوگی. طبعی غم ہونا اس کے خلاف نہیں ہے, کوئی پریشانی آ جاتی ہے طبعی غم ہوتا ہے, انسان کی فطرت ہے بشریت ہے, لیکن وہ اس سے بے چین ہو کر پریشان ہو کر شکایت اور وابلہ اور ناشکری نہیں کرتا, خودکشیاں نہیں کرتا, خودکشی کے خیالات نہیں لاتا, بلکہ وہ تسلیم و رضا کے ساتھ رہتا ہے, اپنے اللہ کے ساتھ مشغول رہتا ہے. تو بنیادی بات جو آج عرض کرنی تھی دل میں آئی کہ ناموافق حالات سے یہ ایک نقصان ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنی طاعت کو بھول جاتا ہے, غم زدہ ہو کے لیٹ جاتا ہے, چادر اوڑھ کے لیٹ جاتا ہے, یا غم غلط کرنے اور کوئی ادھر ادھر تفریح کے لیے نکل جاتا ہے اور طاعت کو اپنی چھوڑ بیٹھتا ہے. تو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے, یہ شیطان کا حربہ ہے. ایسے حالات ہوں تو اور زیادہ اللہ کو یاد کرو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور صابر اور شاکر رہنے کی آخری سانس تک توفیق عطا فرمائے اور حسن خاتمہ ہم سب کو عطا فرمائے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ بھی ہے جو تھک چکا ہے, اس کا نام صبر و تسلیم و رضا ہے, اس کو خوب پڑھنا چاہیے. جب کبھی پریشانی گھبراہٹ ہو اس واعظ کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب پریشانی گھبراہٹ جاتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ
شور کیوں کرتے ہو گئی تم لوگ ہیں؟
खेल खेलने की क्यों आते हो? हम मना करते हैं बाबा, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترۃ فان صاحبها سدد وقارب فرجوه وان اشیر الیہ بالاصابع فلا تعدوه. رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز میں حرص اور نشاط ہے، یعنی زیادتی اور انہماک، اور ہر زیادتی میں سستی ہے، یعنی ہر اس فعل میں جو زیادتی کے ساتھ کیا جائے سستی پیدا ہو جاتی ہے. پس اگر عمل کرنے والے نے میانہ روی سے کام لیا اور میانہ روی کے قریب رہا، یعنی افراد و تفرید سے بچا رہا، تو اس کی نجات پا جانے کی امید ہے، یعنی اس کی کامیابی کی امید ہے. اور اگر اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا گیا، یعنی مشہور ہونے کے لیے اس نے عبادت میں زیادتی کی اور مبالغہ کیا اور وہ مشہور ہو گیا، تو تم اس کو صالح اور عابد شمار نہ کرو. تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرح میں شین پر زیر ہے اور را پر تشدید و زبر ہے، جس کا ترجمہ حرص اور رغبت شدیدہ ہے. حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ بعض عابد یعنی عبادت کرنے والے شروع میں عبادت میں اس قدر مبالغہ اور انہماک کرتے ہیں، یعنی زیادتی کرتے ہیں، کہ کچھ ہی دن میں تھک کر سست ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. پس یہ زیادتی سبب کمی ہی نہیں بلکہ سبب ترک عبادت بن جاتی ہے. یعنی جو آدمی اتنی زیادتی کرتا ہے، تھک کر پھر سست ہو جاتا ہے، تو زیادہ تر یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ بالکل ہی اس کو چھوڑ بیٹھتا ہے عبادت. اسی لیے دوسری حدیث شریف میں وارد ہے، خیر العمل ما قل ودیم علیہ، سب سے بہتر وہ عمل ہے جو تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہوتا رہے. پس عبادت میں میانہ روی اور اعتدال رکھیں تاکہ ہمیشہ اس عمل کا نباہ ہو سکے، اور بہت مبالغہ کرنے والا کچھ دن میں صراط مستقیم سے بھی ہٹ جاتا ہے. اور بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اعمال میں میانہ روی اور اعتدال اہل اللہ اور کاملین کی صحبت اور ان کی مجلس میں حاضری کی برکات سے حاصل ہوتا ہے، اور استقامت کی نعمت اہل اللہ کے تعلق اور مصاحبت ہی سے عطا ہوتی ہے. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، کونوا مع الصادقین، ترجمہ صادقین کے ساتھ رہو، مراد صادقین سے مشائخ اور بزرگان دین ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی سنتیں بتائی جا رہی ہیں. قیام میں 11 سنتیں ہیں، نماز کی کل 51 سنتیں ہیں، جس میں سے آج قیام کی 11 سنتیں بتائی جا رہی ہیں. تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو پست نہ کرنا، یہ جتنی باتیں ہیں یہ سنتیں یہ مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے. اس کے لیے میں بتاتا رہتا ہوں کہ حضرت مفتی عبدالرؤف سکھلوی صاحب دامت برکاتہم کی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، خواتین کی نماز، ہمارے ہاں بھی مل جاتا ہے، ہمارے گھر پر بھی ہے، اور حجرۃ الطالبین میں بھی ہے الحمدللہ. جس کو ضرورت ہو وہاں سے مفت میں لے سکتے ہیں. تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو جھکانا نہیں ہے، سیدھا سر رکھیں، نظر تو سجدے کی جگہ پر ہو، پیشانی جہاں ٹکتی ہے، لیکن سر سیدھا ہونا چاہیے. دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا، اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا، یعنی پیروں کو بالکل اگر سیدھا رکھیں گے کہ جتنا فاصلہ انگلیوں میں ہے اتنا ہی فاصلہ ایڑیوں میں ہو، تو پیر بالکل سیدھے رہیں گے، انگلیوں کا رخ پیروں کی قبلے کی طرف ہوگا، یہ سنت ہے. بعض فقہا نے 4 انگلی کے فاصلے کو مستحب کہا ہے، لیکن فقہ میں مستحب کا اطلاق سنت پر اور سنت کا اطلاق مستحب پر ہوتا ہے. مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا، اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو جیسے جیسے امام تکبیر کہتا جائے ویسے ویسے مقتدی بھی تکبیر کہے، لیکن یہ خیال رہے کہ تکبیر تحریمہ جب امام کہتا ہے پہلی تکبیر اللہ اکبر جس سے نماز شروع ہوتی ہے، وہ والی تکبیر میں یہ مقتدی خیال رکھے کہ اس کی تکبیر امام کی تکبیر سے پہلے ختم نہ ہو جائے، ورنہ نماز میں ابتدا صحیح نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا سنت ہے، ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے، اور انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی ہوں اور نہ زیادہ بند. دانے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا، چنگلیاں اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑنا، درمیانی تین انگلیوں کو کلائی پر رکھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ثنا پڑھنا. یہ 11 سنتیں ہوئیں، قیام کی 11 سنتیں ہیں. اللہ نشتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر اسی سال کے محرم میں عیینہ بن حسن فزاری کو بنی تمیم کی طرف 50 سوار کے ساتھ غزوے کے لیے بھیجا. وہ لوگ مقابلے سے بھاگے اور کچھ مرد و عورتیں گرفتار ہوئے اور مدینہ لائے گئے. پھر ان کے چند روسا اقرا بن حابس وغیرہ مدینہ آئے اور بعد مقابلہ نظم و نثر کے مسلمان ہو گئے. آپ نے ان کو خوب عطیہ بھی دیا. پھر سفر میں قطبہ بن عامر کو خوشعم کی طرف بھیجا اور قتال بھی ہوا. پھر کچھ غنیمت لے کر مدینہ آ گئے. اور اسی سال حضرت ابراہیم صاحبزادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی. 9 ہجری میں ربیع الاول میں ایک لشکر ضحاک بن سفیان کی ہمراہی میں بنی کلاب کی طرف بھیجا اور بعد قتال کے کفار کو ہزیمت ہوئی. پھر ربیع الاخر میں علقمہ بن مدلجی کو حبشہ کی طرف بھیجا اور کفار بھاگ گئے. پھر ایک لشکر عبید اللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ کیا، اور اسی سال حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ایک بت خانہ منہدم کرنے کے لیے جو کہ قبیلہ طے میں تھا بھیجا. حازم طائی اسی قبیلے سے تھے، چنانچہ وہ بت خانہ منہدم کر دیا گیا اور کچھ قیدی پکڑے گئے. حازم کے بیٹے علی بھاگ گئے اور ان کی بہن قید کی گئی. آپ نے ان کی بہن کو ان کی درخواست پر رہا کر دیا اور سواری بھی دی. اس نے علی سے جا کر تعریف کی، علی آئے اور مسلمان ہو گئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الامين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.